ایک عام انسان کہ جو مسلمان نہیں ہے اگر آپ اس کے سامنے اپنا دین پیش کرنا چاہیں تو جو کچھ وہ معاشرے میں دیکھتا ہے اور جو حادثات اور واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, ایک امن پسند انسان کا جی نہیں چاہے گا کہ یہ آئین کہ جو ایک دوسرے کا بھی قتل کرنا اور گلا کاٹ دینا, مار ڈالنا بے گناہوں کو, اس کو جائز سمجھتا ہے, اس دین کو ہم فالو کریں. میں اپنی باتوں کی بجائے قرآن مجید کی طرف آتا ہوں انشاءاللہ اس مختصر ٹائم میں جتنا ان آیات کو میں آپ کے سامنے بیان کر سکا. ایک دو بنیادیں صرف عرض کرنا چاہوں گا. دوستوں سے بار بار ہم کہتے بھی رہتے ہیں کہ قرآن مجید خداوند عالم کی طرف سے انسانیت کی ہدایت کے لیے, دین کے بیان کے لیے, اللہ کے آئین کے بیان کے لیے بنیادی ترین اور محکم ترین اور سچا ترین سورس ہے. اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد انسان اس قابل ہو سکتا ہے کہ اسلام کا حقیقی چہرہ اور اسلام کا حقیقی تصور اس کے ذہن میں پیدا ہو. اور بغیر قرآن پڑھے, کہ ہمارا اکثر معاشرہ ایسا ہی ہے, اگر کوئی سوچتا ہے کہ وہ اسلام کا اصل چہرہ دیکھ سکتا ہے یا اس کے ذہن میں جو تصور موجود ہے دین کا, وہ اصل تصور ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے سلامتی کا پیغام ہے, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ قرآن پڑھے بغیر میں اس مرحلے پہ پہنچ چکا ہوں, قرآن پر اپنی بنیاد, اپنے عقائد کی, اپنے افکار کی بنیاد رکھے بغیر میں اس مرحلے پر پہنچ چکا ہوں, تو وہ غلط سمجھتا ہے, وہ خطا پر ہے, وہ غلطی پر ہے. ابھی انہی آیات میں جو چیزیں میں بیان کروں گا شاید آپ کے لیے بعض باتیں ان میں سے نئی ہوں, اور بعض باتیں جو کچھ آج تک آپ نے سنا ہے اس کے مقابلے میں مختلف ہوں. اور جو بھی سوال آپ کا ہو انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے دو تین آیات ہیں جو فقط قرآن مجید کی اہمیت خود قرآن کی زبان سے بیان کرتی ہیں. خداوند عالم فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 174 اور 175 ہے یہ: یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے انسانوں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس محکم ترین دلیل، برہان یعنی محکم ترین دلیل جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے یہ دلیل تمہارے پاس آ چکی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن اور واضح نور کو نازل کیا ہے کہ جس کی روشنی میں جو کچھ ہم تمہیں دکھانا چاہتے ہیں، اگر اس نور سے استفادہ کرو، اس نور سے تمسک کرو، تو جو کچھ اللہ تمہیں دکھانا چاہتا ہے وہ تم دیکھ سکو. شرط یہ ہے کہ اس نور سے تمسک کرو، اس نور سے استفادہ کرو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس قرآن کے ساتھ انہوں نے تمسک کیا، اس قرآن کو تھامے رکھا، اس قرآن کی تعلیمات ہی بنیاد بنی ان کے لیے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْ، تو ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، وَفَضْلٍ، اور زیادہ بھی عطا کرے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، یعنی جنہوں نے قرآن سے تمسک کیا اللہ انہیں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرے گا. دوسری آیت وہ بھی آپ کی توجہ زیادہ ان باتوں کی طرف کرانے کے لیے، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے. قرآن سننے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ، کہ جب تمہارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو بڑی توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ قرآن کو سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر ہماری کتاب کا، ہماری آیات کا ادب کرو گے تو اس ادب کے نتیجے میں امید ہے کہ اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا. اگلی آیت یہ سورہ صاد کی 29 نمبر 29 نمبر آیت ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا، مبارکن بابرکت، بابرکت سے مراد ہے ایسی چیز کہ جو لازوال ہو. ہم یہ جو کہتے بھی ہیں کہ رزق خدا کے رزق میں برکت ہے، یعنی کبھی یہ ختم نہ ہو، تمام نہ ہو، جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کے پاس وسائل زندگی موجود ہوں. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب بابرکت ہے، لازوال ہے، ہمیشہ کے لیے. کس لیے نازل کی؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات میں اچھی طرح غور و فکر کریں، بار بار پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ اس کے نتیجے میں جو صاحبان عقل خالص ہیں، یعنی جو اپنی عقل کے فیصلوں میں اپنی خواہشات کو، اپنے فرقے کو، اپنی رسومات کو اور کسی بھی چیز کو شامل نہیں کرتے، تاکہ وہ لوگ اس کتاب میں غور و فکر کے نتیجے میں سیدھا راستہ دیکھ پائیں. اور اس سلسلے میں جو آخری آیت ہے وہ یہ کہ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وہ اس کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، اس سے اس طرح تمسک کرتے ہیں جس طرح اس کتاب سے تمسک کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، جو اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، حق کے تلاوت کو ادا کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اس کتاب پر ایمان بھی ہے. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کتاب کا انکار کرے گا وہ سب نقصان اٹھانے والوں میں سے ایسا شخص قرار پائے گا. ایک سب بات پڑھیے محمد والے محمد.
اللہم صلی علی محمد والے محمد.
اب ذرا انشاءاللہ میرے ساتھ چلیں گے. ایک میں نے یہاں پہ ہیڈنگ بنائی ہے، ایک عبرت ناک مثال. آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی ایک روش یہ ہے کہ پرانی قوموں کے قصے بیان کیے اور ان کے قصے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو خصوصیات اچھی یا بری ان قوموں کی اللہ نے بیان کی، قرآن مجید میں ان کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اچھی صفات ہیں جو ہم نے پچھلی قوموں کی بیان کی ہیں اور تذکرہ کیا ہے، تو ان اچھی صفات کو اپنے اندر پیدا کرو، اور اگر بری صفات کا تذکرہ کیا ہے تو ان صفات کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرو یا اپنے اندر پیدا نہ ہونے دو. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اس دنیا میں جتنی امتیں آئی ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ عزیز امت کون سی ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل بافضیلت امت کون سی ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ بسم اللہ، کوئی آپ سے سوال کرے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں سب سے زیادہ افضل امت، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بافضیلت امت کس رسول کی ہے؟ ہم کہیں گے سرور کائنات کی، ہماری امت یعنی مسلمانوں کی امت اللہ کے نزدیک بہترین امت ہے. قرآن مجید ایک تذکرہ کرتا ہے، اس بات کی بھی تائید خود قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے مسلمانوں سے کیا فرمایا، کنتم خیر امت، کنتم خیر امت، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو. پھر آگے اس کی شرائط بیان کی ہے کہ جو میں بعد میں انشاءاللہ اس کی طرف آتا ہوں. پہلے ایک مثال قرآن مجید ہی سے، مسلمانوں سے پہلے ایک اور امت گزری کہ جس کو قرآن مجید نے یہی لقب عطا کیا ہے، کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 ہے، اس میں قرآن کیا فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، یعنی اے اولاد یعقوب، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اے اولاد اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت بخشی. کیا معنی ہے کہ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں جتنے بھی قومیں آباد تھیں دنیا میں، جتنے بھی افراد آباد تھے، اللہ کے نزدیک ایک نبی کی، اللہ کے نبی کی امت ہونے کے اعتبار سے اور کتاب خدا کے امین ہونے کے اعتبار سے، کہ جو اس زمانے میں تورات تھی، اللہ کے نزدیک قرآن کیا کہتا ہے کہ تم سب سے زیادہ بافضیلت ہو، سب سے بہترین امت ہو. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی. اس کے بعد ذرا اس آیت پہ توجہ فرمائیے، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 ہے، مثل الذين حملوا التوراة، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے تورات عطا کی، کن کو تورات دی گئی تھی، بنی اسرائیل کو. کیا کہا بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن نے، کہ تم بافضیلت ترین امت ہو. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے یعنی اللہ نے تم کو عالمین پر فضیلت دی، تمہیں بہترین امت بنایا اپنے زمانے کی. یہ وہ اعزاز ہے کہ جو خود قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کو ملا اپنے زمانے میں. کس وجہ سے؟ اس زمانے کے رسول کی امت تھے، اور اللہ نے اپنی عظیم ترین امانت اس زمانے میں، کہ جو اللہ کی کتاب تھی تورات، وہ اس امت کو عطا ہوئی تھی. اسی امت کے بارے میں یہ آیت کیا کہتی ہے، ذرا غور کریں گے، مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے تورات دی تھی، جن کو ہم نے تورات عطا کی تھی کہ اس تورات کو تھام لو، ثم لم يحملوها، لیکن انہوں نے اس تورات کا حق ادا نہیں کیا، اس تورات سے جس طرح تمسک کرنا چاہیے تھا وہ تمسک نہیں کیا. ان کی مثال کیسی ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ قوم کہ جن کو ہم نے ایک کتاب عطا کی تھی اور انہوں نے اس کتاب کو نہیں تھاما، اس کتاب سے تمسک نہیں کیا، اللہ کے نزدیک ان کی مثال ایک ایسے گدھے کی مانند ہے کہ جس کے اوپر یحمل اسفارا، جس پر انتہائی قیمتی کتابوں کو لاد دیا جائے، جس کے اندر انتہائی قیمتی باتیں لکھی ہوں، لیکن ایک گدھے کو، ایک حیوان کو سوائے اس کتاب کے وزن کے اور کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی. اس کو اپنے اوپر وزن تو محسوس ہوتا ہے، لیکن فرق نہیں کرتا کہ چاہے وہ وزن کسی انتہائی قیمتی احکامات والی کتاب کا وزن ہو یا اس کے اوپر اتنا ہی وزن کسی فضول چیز کا لاد دیا جائے، ایک حیوان پر اس کا اثر اور اس کا فرق نہیں پڑتا. قرآن مجید یہ مثال بیان کرتا ہے انہی یہود کے بارے میں کہ جب تورات ان کو عطا ہوئی تو اس نعمت کے عطا ہونے کی وجہ سے یہ بافضیلت ترین امت قرار پائے، لیکن اس تورات سے تمسک نہ کرنے کی وجہ سے، اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے یہی یہود اللہ کے نزدیک کس کی مثال رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ کمثل الحمار، جیسے ایک گدا ہوتا ہے، یحمل اسفارا، جس پر قیمتی کتابیں لاد دی جاتی ہیں، واللہ لا یہد القوم الظالمین، اور اللہ ایسی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. یہاں ظالمین سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں جب بھی لفظ آتا ہے، اگر لفظ کفر آئے یا لفظ ظلم آئے، تو اس کا سب سے پہلا مطلب اسی آیت کے مطابق ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب یہاں پر اگر آیا ہے واللہ لا یہد القوم الظالمین، تو کیا کہنا چاہ رہا ہے قرآن؟ ظالم سے یہ نہ سمجھے، ظالم سے مراد ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہاں قرآن کہنا چاہ رہا ہے کہ جو کسی پہ ظلم کرتا ہے اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا. نہ، یہاں پہ قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو اللہ کی کتاب اس کے پاس موجود ہو اور اس کے ساتھ تمسک نہ کرے، اس میں تدبر نہ کرے، اس میں غور و فکر نہ کرے، تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ جو کتاب کے ہوتے ہوئے اس ظلم کا مرتکب ہو، اس کتاب کے ساتھ تمسک نہ کرے، خداوند عالم ایسی قوم پر ہدایت کا راستہ بند کر دیتا ہے. یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ یہاں ظلم سے مراد یہ ہے کہ کتاب خدا موجود ہے معاشرے میں، لیکن ہم اس کتاب کے ساتھ تمسک نہیں کر رہے. کتاب خدا موجود ہے، ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے افکار کی بنیاد، ہماری باتوں کی بنیاد، ہماری گفتگو کی بنیاد، ہماری اپنے دین کی تبلیغ کی بنیاد، ایک دوسرے کے ساتھ رویے کی بنیاد، یہ ساری کی ساری اس کتاب نے بیان کی ہے، لیکن جو ہم کر رہے ہیں وہ اس کتاب کے خلاف ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ واللہ لا یہد القوم الظالمین. کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب تک تم اس کتاب کو اپنے معاشرے میں کھڑا نہیں کرتے، اپنے پورے قد کے ساتھ، اپنے پورے استحکام کے ساتھ، اور اس کتاب کے معیارات کو تم اپنا نہیں لیتے، تب تک تمہارا یہ ظلم اتنا بڑا ظلم ہے کہ میں تمہاری ہدایت نہیں کروں گا. اور اگر اس کی تطبیق کروں میں آج کے حالات پر، تو تب تک تمہیں اس فرقہ واریت سے، تب تک تمہیں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے سے نجات نہیں ملے گی، جب تک کہ تم سارے کے سارے، ساری کی ساری امت، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، اس قرآن کے بنائے بتائے ہوئے معیارات کو اپنی زندگیوں پر لاگو نہیں کرتے، اپنے بات کرنے کے انداز پر لاگو نہیں کر لیتے. اور وہ بھی آگے آیات کی مثالوں میں انشاءاللہ آ جائے گا کہ قرآن کے معیارات کیا ہیں اور ہم ان سے کتنا دور ہیں. لیکن پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن نے کیوں مثال دی کہ جن کو ہم نے کتاب دی اور اس کتاب کو چھوڑ دے، اور اپنے معاشرے کو ہم دیکھ لیں قرآن کتنا موجود ہے ہمارے معاشرے میں. جو کتاب کو چھوڑ دے، خدا کہتا ہے اگرچہ وہ بافضیلت ترین قوم ہی کیوں نہ ہو، کتاب کو چھوڑنا اتنا بڑا ظلم ہے کہ میں اس ظالم کی ہدایت نہیں کرتا، اور میرے نزدیک اس کی مثال اس حیوان سے بدتر نہیں ہے کہ جو ضرب المثل ہے حماقت کے لیے. گدھا حماقت کے لیے ضرب المثل استعمال کیا جاتا ہے، کسی کو کہنا بالکل بیوقوف ہے تو کہتے ہیں وہ گدھا ہے. قرآن مجید نے اس حیوان کی مثال دی کہ اتنی بڑی نعمت خدا کی موجود ہو اور ہم اس کے ساتھ تمسک نہ کریں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ
صلی علی محمد وآل محمد.
اسی قوم کو قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی، اور تورات کے ساتھ تمسک نہ کرنے کی وجہ سے اسی کو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. اس قوم پر ہم نے ذلت اور بھوک ناداری دے ماری. وجہ کیا تھی؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. یہ ذلت اور ناداری بنی اسرائیل پہ اس لیے دے ماری، وہ فضیلت ان سے اس لیے چھین لی کیونکہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. انکار سے کیا مراد ہے؟ یہودی تو ہوتا ہی وہ ہے جو تورات کو مانتا ہو، توجہ فرمائیں گے، مسلمان تو ہے ہی وہی جو کہ آپ اس سے پوچھے، کسی مسلمان سے جا کے، شیعہ سے سنی سے پوچھے قرآن کو مانتے ہو، کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا؟ کوئی کہے گا میں قرآن کو نہیں مانتا؟ یہودی وہی ہے جو تورات کو مانتا ہے, اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ذلت اور مسکنت ان پہ دے ماری. مسکنت یعنی ناداری, یعنی بھوک, یعنی مال دنیا بھی ان سے چھین لیا, ذلت ان پہ دے ماری, ان سے عزت چھین لی, ان سے اپنی اللہ کی دی ہوئی فضیلت چھین لی میں نے. کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, اس لیے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. جب تورات کو مانتے تھے تو پھر انکار کیسے کرتے تھے؟ اور لفظ کیا استعمال کیا؟ یکفرون, کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کا. یاد رکھیے گا, کافر کا بھی قرآن میں ابھی وقت نہیں ہے, لیکن ابھی آپ صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ کفر یعنی انکار کرنا, نہ ماننا. ان کے پاس تورات موجود تھی لیکن تورات کے معیارات کا عملی زندگی میں انہوں نے ان معیارات کو لاگو نہیں کیا تھا, نہیں کرتے تھے. خداوند عالم نے بدلہ کیا دیا ان کو, وہاں پہ کہا کہ اللہ اسی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا, اور نتیجہ کیا نکلا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہونی. اور یاد رکھیے, آج آپ جانتے ہیں, خبر رکھتے ہیں, پوری دنیا میں جو معاشرہ ہے اس کی خبر ہے آپ کو, پوری دنیا کے جو حالات ہیں خبر ہے آپ. اگر آپ سے میں سوال کروں کہ آیا ذلت اور ناداری اللہ نے آج مسلمانوں پر دے ماری ہے یا نہیں دے ماری, آپ کیا جواب دیں گے؟ پورے انصاف کے ساتھ, آیا مسلمان دنیا میں بدنام ہیں یا نہیں ہیں؟ مسلمانوں کو وحشی اور ایک دوسرے کو قتل کرنے والے, مارنے والے سمجھا جاتا ہے یا نہیں سمجھا جاتا؟ اس میں ٹھیک ہے کہ پروپیگنڈا کرنے والوں کا بہت سا ہاتھ ہے, لیکن اس پروپیگنڈے کو ثبوت کس نے فراہم کیے, مثالیں کس نے فراہم کی ہیں, دیکھنے کے لیے مواد کس نے فراہم کیے؟ خود ہم لوگوں نے, خود ہم مسلمانوں نے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, اس لیے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, اس لیے کہ اللہ نے جو کچھ تورات میں بیان کیا تھا اس کے نافرمان تھے. وکانوا یعتدون, اور اللہ نے جو حدود بیان کی تھی ان سے تجاوز کرتے تھے. یہ میری بات یا یہ آیات زیادہ اس دوست کو لمس ہوں گی, فیل ہوں گی جس نے قرآن مجید دیکھا ہو, اچھی طرح سے پڑھا ہو, وہ بڑی آرام سے فیل کر سکتا ہے کہ مسلمان کس طرح آج قرآن کو پامال کر رہے ہیں. بغیر یعنی آپ ناراض نہ ہو, شیعہ اور سنی مل کر دونوں کیسے قرآن کی اقدار کو پامال کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اس وقت میں کوشش کروں گا کہ اس کو آگے بیان بھی کر پاؤں. آپ بتائیے مسلمانوں میں, جواب انشاءاللہ دیتے جائیں گے ساتھ کچھ نہ کچھ میرے, مسلمان فرقوں میں بٹے ہیں یا نہیں بٹے, اس کا کیا جواب دیں گے؟ جی, کوئی فرد ایسا ہے کہ جو کہے مسلمان فرقوں میں نہیں بٹے؟ آپ میں سے کوئی فرد ایسا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. مسلمان فرقوں میں بٹے ہیں. اب ذرا آیت کو دیکھیے, سورہ انعام اس کی آیت نمبر 159 ہے, توجہ سے سنیے گا. ان الذین فرقوا دینہم, وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے, تفریق کی, ٹکڑے ٹکڑے کیا, وکانوا شیعا, اور وہ گروہ گروہ بن گئے, دین میں ٹکڑے کیے, اختلافات کیے, اور پھر گروہ گروہ بن گئے. اللہ رسول پاک سے یہ فرماتا ہے, جن کے اندر یہ صفت موجود ہے, لست منہم فی شے, اے رسول تیرا یہ مزاج رکھنے والوں سے تیرا کوئی تعلق نہیں. جن کو ٹکڑوں میں بٹنے کا شوق ہے, جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیے, بٹ گئے, ایک امت کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے, لست منہم فی شے, رسول اللہ کے زمانے میں ٹکڑے موجود نہیں تھے, یاد رکھیے گا, فرقے نہیں بنے تھے, لیکن قرآن مجید نے قیامت تک کے لیے امت کی رہنمائی کرنی تھی, لہذا کیا فرمایا؟ ان الذین فرقوا دینہم, کہ جو اپنے دین میں تفریق کرتے ہیں, جدائی ڈالتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, وکانوا شیعا, اور گروہ گروہ بنتے ہیں, لست منہم فی شے, تیرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, انما امرهم الی اللہ, ان کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا, ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون, اور پھر روز قیامت انہیں خبر دے گا کہ تم نے کتنے غلط کام اور غلط کاریاں اس تفریق کے نتیجے میں دنیا میں انجام دی. اگلی آیت. ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد. فرقہ واریت کیا چیز ہے؟ فرقہ پرستی کیا چیز ہے؟ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو قتل کرے، اسے مارے، نہ دیکھے کوئی گناہگار ہے کوئی بے گناہ ہے، فقط دوسرے فرقے کا سٹیمپ ہونا کافی ہو اس کے قتل کے جواز کے لیے. قرآن کی نظر میں یہ فرقہ، یہ فرقہ واریت، یہ کیا چیز ہے؟ ذرا توجہ کیجیے گا. سورہ انعام آیت نمبر 65, 66, 67. قل، اے رسول ان سے کہو. اب یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی جو آیت ہے اس زمانے میں یہ صورتحال نہیں تھی، لیکن آئندہ زمانے کے لیے قرآن مجید کی یہ پیشین گوئی تھی کہ آئندہ یہ ہونے والا ہے. قل، کہیے، ہو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. اے رسول ان کو بتا دیجئے کہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، یعنی سروں کے اوپر سے، آسمان سے تم پر عذاب بھیجے. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیج دے. او، اور یہ تیسرا عذاب کی شکل، او یلبسکم شیعاً، یا اللہ تم پر اس طرح عذاب کرے کہ تمہیں ٹکڑوں میں، گروہوں میں بانٹ دے. اللہ کے عذاب کی ایک یہ شکل ہے کہ تمہیں گروہ گروہ بنا دے، تمہیں فرقے فرقے بنا دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، اور پھر تمہیں ایک دوسرے کا مزہ چکھائے. ایک دوسرے کو مارنے کا، ایک فرقے کو دوسرے فرقے کا، تمہیں آپس میں لڑنے کا مزہ چکھائے. انظر، یعنی واقعا کتنا آج کے حالات کے مطابق ہے. کیا فرماتا ہے خدا یہ بات کرنے کے بعد؟ انظر، اے رسول ذرا دیکھ، کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، کیسے ہم اپنی آیات پھیر پھیر کر ان کو بیان کرتے ہیں شاید یہ بات کو سمجھیں. کہ فرقوں میں بٹنا اور فرقے کو پوجنا اور دوسروں کو، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسروں سب کے سب کو غلط سمجھنا، کہ آگے اس کے بارے میں بھی آیات آ جائیں گی، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. اس کے نتیجے میں دوسروں سے نفرت کرنا، اس کے نتیجے میں دوسروں کے قتل کو جائز سمجھنا، اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ تمہارا گروہوں میں بٹنا، یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. اور میرا خیال میں مجھے اور آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کا یہ عذاب بری طرح آج کل امت اسلامی پر نازل ہو چکا، اور اس کا مشاہدہ میں اور آپ ہر روز کر رہے ہیں. انظر، اے رسول ذرا دیکھیے، کیف نصرف الآیات، ہم اپنی آیات کو کیسے پھیر پھیر کر ان کے لیے بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، کہ شاید یہ ان باتوں کو سمجھیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور تیری قوم نے ہمارے اس پیغام کو جھٹلا دیا. وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ یہ قرآن حق تھا. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اگر تم اس قرآن کے معیارات کو نہیں قائم کر سکتے معاشرے میں، تو پھر میں رسول اللہ بھی تمہارا وکیل نہیں. میں، قل، ان سے کہیے، لست علیکم بوکیل، میں تمہارا وکیل نہیں ہوں. ایک سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اگلی جو آیات ہے اس کی ہیڈنگ میں نے رکھی ہے فرقوں کے امراض، یعنی وہ مرض جو تقریباً کم و بیش ہر فرقے میں پائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ہر فرقہ مسلمانوں کا، آپ جس سے بھی جا کے سوال کریں وہ کیا کہے گا؟ اس اللہ کے رسول کی حدیث ایک کوٹ کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جنمی ہیں اور ایک جنتی ہے. اور جتنے بھی فرقے آپ اس جہان اسلام میں جا کے ان سے یہ سروے کریں، ہر فرقہ یہ کہے گا کہ وہ جنتی فرقہ کون ہے؟ ہم لوگ. وہ جنتی فرقہ کون ہے؟ ہم لوگ. یہ جو تصور ہے جنتی فرقہ ہونے کا، اس کی جو تصویر ہمارے ذہنوں میں بنی ہوئی ہے قرآن مجید سے ہٹ کے باہر باہر جو ہم نے قرآن مجید کو بائی پاس کر کے جو تصویر بنائی ہے اپنے ذہنوں میں, اس کے نتیجے میں قیامت کے دن کسی کا حساب کتاب نہیں ہونا, یاد رکھیے گا, جو ہم نے تصویر بنائی ہوئی. کس طرح؟ ان شارٹ آپ کو بتاتا ہوں چونکہ وقت میرے پاس کم ہے, شارٹ میں بتاتا ہوں آپ کو قیامت کے دن کیا ہوگا. خداوند عالم سب انسانوں کو جمع کرے گا, حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک سب کو جمع کرے گا, سب قبروں سے نکل کے پیش ہو جائیں گے. اللہ کہے گا جو آسمانی ادیان کو مانتے تھے وہ ایک طرف ہو جائیں, جو آسمانی ادیان کو نہیں مانتے تھے وہ دوسری طرف ہو جائیں. پھر فرشتوں سے کہا جائے گا ان سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینکو اور ان کا اب ان کی باری ہے. اس کے بعد اللہ فرمائے گا رسول اللہ یعنی سرور کائنات کی امت ایک طرف ہو جائے اور باقی ساری امتیں دوسری طرف, ان کو اٹھا کے جہنم میں اور پھر مسلمانوں کی طرف آ جائیں گے. وہاں پہ اب فرقوں کی بات آتی ہے, وہاں پہ کیا ہوگا؟ مثلا شیعہ یا سنی جس سے بھی آپ پوچھیں وہ کہے گا کہ اگر اہل سنت سے جا کے آپ پوچھیں وہ کہیں گے شیعوں سے کہا جائے گا ایک طرف ہو جاؤ, سنی ایک طرف ہو جاؤ, شیعوں کو اٹھا کے جہنم میں, سنی سارے کے سارے جنت میں. البتہ بات یہاں پہ رکتی نہیں ہے, اگر آپ سنیوں میں چلے جائیں گے سنیوں میں بھی بہت سے فرقے ہیں, وہ کہیں گے نہیں بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی, سنیوں میں بہت مسائل ہیں. وہاں پہ دیوبندی سے پوچھیں گے تو کیا کہے گا کہ جب سنی بچ جائیں گے صرف تو وہ پاکستان کہہ رہے, ویسے تو اتنے فرقے ہیں کہ یہاں پہ اگر گنوانے بیٹھوں تو گھنٹے سے اوپر ہو جائے گا. تو بریلوی کیا کہیں گے؟ بریلوی یہ کہیں گے کہ اللہ یہ کہے گا اہل سنت کو جو بریلوی ہیں ادھر کر دو, جو دیوبندی ہیں, جو سلفی ہیں, اہل حدیث ہیں, جو فلان ہیں, پابی ہیں, ان کو ادھر کر دو, بریلوی جنت میں, باقی سارے کے سارے جہنم میں. اگر آپ غور کریں تو ابھی تک کسی کا حساب کتاب نہیں ہوا, اچھے اعمال برے اعمال جو قرآن جس پہ زور لگاتا ہے وہ بیچ سے غائب ہے. ادھر آپ آ جائیں شیعوں میں آ جائیں, وہ کہیں گے سنی سارے جہنم میں, شیعہ بچ جائیں گے, پھر شیعوں میں آگے سٹوری شروع ہوگی. ٹھیک ہے, دو گروپ بن جائیں گے, کچھ لوگ علماء پرست ہیں, علماء کو ماننے والے ہیں, مراجع کو کچھ لوگ ہیں وہ ملنگ ہیں. ملنگ یہ کہیں گے کہ جتنے اللہ کہے گا مولا علی تشریف جائیں گے, وہ اللہ سے کہیں گے جی میرے ملنگوں کو سائڈ پہ کریں, جو باقی لوگ ہیں ان کو ادھر دوسری طرف کریں, وہ سارے کے سارے جہنم میں اور ملنگ سارے کے سارے جنت میں. اور کسی کا کوئی حساب کتاب, جو اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن میں میزان قائم کروں گا اور جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ سارا کا سارا بیچ میں رول ہو گیا. جو ہم نے تصور بنایا ہے فرقوں کا, اور قرآن مجید کا تصور بالکل برعکس ہے, قرآن مجید کا تصور بالکل برعکس ہے. اللہ کرے کہ میں اس ٹائم میں یہ ختم کر پاؤں. دیکھیے قرآن کریم نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام انبیاء کی امتوں کو ایک امت قرار دیتا ہے, تمام انبیاء. سورہ مؤمنون آیت نمبر 51 سے لے کے 54 تک ہے, بس ذرا توجہ سے سنتے جائیں. یا ایوہ الرسل, اے میرے رسولو, کلو من الطیبات, جو میں نے پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ, وعملوا صالحا, اور نیک اعمال کرتے رہو, انی بما تعملون علیم, جو کچھ تم عمل کر رہے ہو میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں, اس کے بارے میں باخبر ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ, اور یہ تمہاری جو امت ہے یعنی سارے کے سارے انبیاء کی, یہ ایک امت ہے. اللہ کا پیغام حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ تک ایک پیغام ہے. جیسے ایک سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, جیسے جیسے نئی ریسرچ ہوتی ہے, اسی طرح بات ایک ہی ہے حضرت آدم کے زمانے سے لے کے رسول اللہ تک, لیکن جیسے جیسے انسانی عقل تکامل کر رہی ہے خداوند عالم اس کو اپ ڈیٹ کرتا ہے انسانوں کے عقل اور شعور اور اس زمانے کے مطابق. اور جس کا آخری ورژن وہ کون سا ہے؟ اسلام, کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کہ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ, اور میں تمہارا رب ہوں, فتقون, مجھے سے ڈرتے رہو, فتقطعوا, پیغام میرا یہ تھا لیکن ان امتوں نے کاٹ دیا, اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. فتقطعوا امرهم, انہوں نے اللہ کے دین کو, اللہ کے حکم کو ٹکڑوں میں کاٹ لیا, بینہم, اور آپس میں بانٹ لیا, کسی فرقے کے پاس کچھ چیزیں ہیں, کسی کے پاس کچھ چیزیں ہیں, کوئی توحید پہ بہت زور لگا رہا ہے, کوئی جناب عشق رسول پہ بہت زور لگا رہا ہے, کوئی عشق اہل بیت پہ, سب نے آپس میں کچھ نہ کچھ چیزیں بانٹ لی ہیں. جو عشق اہل بیت پہ بہت زور لگا رہے ہیں مثال کے طور پہ, ان کو اگر توحید بہت زیادہ بتائی جائے تو ان کا دل گھبرا جاتا ہے. جو توحید پہ بہت زور لگا رہے ہیں ادھر اہل بیت کا تذکرہ ہو تو ان کا دل نہیں اس کو تسلیم کرتا. اب ہر فرقے میں ایک خاص ماحول بن گیا ہے, ایک خاص چیزوں کے ارد گرد ان کے فرقے گھوم رہے ہیں. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے اپنے دین کو بانٹ لیا، ہر فرقے نے اپنے لیے کچھ خاص چیز چن لی، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر ٹکڑا، ہر جماعت، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے. اور اس سے پوچھو جنت میں کون جائے گا تو ہر فرقہ کیا جواب دے گا کہ جنت میں ہمارا فرقہ جائے گا، باقی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے. ایسا ہی کہتے ہیں نا، باقی سارے کے سارے جہنمی ہیں. اور پھر کرتے کیا ہیں، بجائے یہ کہ ان جہنمیوں کی ہدایت کے لیے تڑپیں، بجائے یہ کہ ان جہنمیوں کی اصلاح کی کوشش کریں، جب جذبے میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ان کے قتل کے درپے ہو جاتے ہیں، انہیں مارنے کے درپے ہو جاتے ہیں. اور جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ایک عرض کروں کہ ہمارے درمیان، ہماری روش میں اور اللہ کے رسول کی روش میں، ہمارے جذبے میں اور اللہ کے رسول کے جذبے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ کا رسول وہ ہے کہ جو ان مشرکوں کے لیے کہ جو پتھر مار رہے ہیں، جو اذیت کر رہے ہیں، جو گالیاں نکال رہے ہیں، ان مشرکوں کے لیے جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، رسول کو ماننا تو دور کی بات، جو اللہ کو بھی نہیں مانتے ان کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ وہ جنت میں آئے، جہنم میں نہ جائیں. اور ہم اس رسول کو ماننے والے اور اس کو اسوہ حسنہ اپنے آپ کے لیے کہنے والے، فقط زبان سے ہم لوگ تڑپ رہے ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے والے بھی ہمارے علاوہ، ہمارے گروہ کے علاوہ، وہ سب کے سب کہاں جائیں، سب کے سب کہاں جائیں، جہنم میں جائیں. اگر یہ تڑپ نہ ہوتی ہماری دوسروں کے لیے، تو ہمیں شیعوں کو سنیوں کی اصلاح کی فکر ہوتی، اور سنیوں کو شیعوں کی اگر غلط سمجھ رہے ہیں تو ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے، اور بات بھی اس انداز میں کہ جس انداز میں قرآن مجید ہم سے کہتا ہے. لیکن ہماری بات کا کیا انداز ہوتا ہے، ہماری بات کا انداز یہ ہوتا ہے، جھوٹوں پہ لعنت، جھوٹوں پہ فلان، بد زبانی، بد اخلاقی. مکتب اہل بیت کی تبلیغ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہو سکتی ہے. یہ انداز ہے ہمارا کہ جو، اب میں نے آیات تو لکھی ہوئی ہیں انشاءاللہ، اگر وہاں پہ پہنچ پایا میں تو، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے اللہ کے اس دین کو، اس کامل دین کو کاٹ لیا، ٹکڑوں میں بانٹ لیا، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے. اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ، ان کو ایک خاص وقت تک ان کی گمراہی میں چھوڑ دو، جو اپنے اپنے فرقے پر خوش ہو کر پھر رہے ہیں اور اللہ کے کامل دین کی طرف اس کے لیے کوشش نہیں کرتے. اب ایک اور مسئلے کی طرف، جو میں نے کہا کہ امراض کی طرف اشارہ کرتا ہوں، لکھے تو زیادہ سے آیات زیادہ ہیں، لیکن فقط ایک کی طرف اشارہ کروں گا اور پھر آگے بڑھنا چاہوں گا. اس سے عرض کی کہ قرآن مجید نے امراض کیوں بیان کیے، تاکہ یہ مرض ہمارے اندر پیدا نہ ہو. کس سے پچھلوں کے کیوں بیان کیے، تاکہ ان کی خرابیاں مسلمانوں کے اندر پیدا نہ ہونے پائیں. اب ذرا قرآن کی آیت سنیے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا، اور یہ کہتے ہیں، یہ آیت نمبر 111 ہے سورہ بقرہ کی، یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں کے اور کوئی نہیں جا سکتا، مسیحی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے مسیحیوں کے اور کوئی نہیں جا سکتا، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، اے رسول ان کو بتائیے کہ یہ تمہاری آرزوئیں ہیں، کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی نام ہونا شرط ہے، جنت میں جانے کے لیے مسیحی نام ہونا شرط ہے، یہ تمہاری آرزوئیں ہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو اس بات کی محکم دلیل لے کر آؤ. اور جو پہلی آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، برہان کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے. محکم دلیل کیا ہے جسے خدا تسلیم کرتا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کے رسول کا فرمان بھی اگر ہو، معصومین کا فرمان بھی اگر ہو، تو جو خود ان ہستیوں نے ہمیں بتایا ہے کیا ہے، کہ قرآن مجید کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا. معصومین فرماتے ہیں کہ اگر قرآن سے ٹکراتا ہو تو پھر کسی نے جھوٹ بولا ہوگا، ہم خلاف قرآن کبھی کوئی بات نہیں کرتے. حدیث ثقلین کا کیا پیغام ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن اور میرے اہل بیت قیامت تک کبھی ایک دوسرے سے ان کو تم جدا نہیں پاؤ. اہل بیت مفسر قرآن ہے، نہ کہ خلاف قرآن کوئی بات کرنے والے. لہذا اللہ کہتا ہے کہ جس کے ذہن میں بھی ایسا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہو، اے رسول اس سے کہو کہ اپنی برہان لے کر آئے. یہ بات اللہ نے کس لیے بیان کی؟ کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ کہ فقط یہودی جنت میں جائیں گے, عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ فقط عیسائی جنت میں جائیں گے, اس وقت مسلمانوں کے فرقے نہیں تھے. کس لیے بیان کیا؟ کہ قیامت تک یہ مرض کہیں تمہارے اندر پیدا نہ ہو جائے کہ تم سمجھو کہ فقط نام کسی خاص جماعت کا تمہارے اوپر آ جائے, وہ نام وجہ بنے گا کہ تم جنت میں جاؤ گے, اور ان معیارات پر عمل نہ کرو کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیے, وہ معیارات کے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. لفظ مومن ہمارے معاشرے میں, مومن اور غیر مومن کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مومن سے مراد جو شیعہ ہو, غیر مومن جو شیعہ نہ ہو. ایسا ہی ہے, ہم مومن اور غیر مومن کی ٹرم شیعہ اور غیر شیعہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کا ایک مزیدار رزلٹ ذرا سنیے گا. یہ ڈیفینیشن قرآن والی ڈیفینیشن نہیں ہے, مومن کی صفات قرآن نے بیان کی ہیں. قد افلح المؤمنون, مومن کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, اور بہت سی نشانیاں ہیں, جو نمازوں میں ڈرتے ہیں, جو لغو چیزوں کی طرف نہیں جاتے, جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, جو اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں, جو اپنی گواہیاں سچی دیتے ہیں, جو اپنے کیے ہوئے عہد کو ہمیشہ پورا کرتے ہیں. قرآن کی یہ ڈیفینیشن ہے. ایک عالم دین کہیں تبلیغ کے لیے گئے اپنے شیعہ علاقے میں, وہاں جو ان کا میزبان تھا اس نے وہاں کے بڑوں کا تعارف کروانا شروع کیا, شیعہ تھے ظاہر بات ہے, تعارف کروانا شروع کیا. ایک شخص کا ذکر آیا تو کہنے لگے کہ یہ جو آدمی ہے, بڑا تھا علاقے کا, سردار تھا, وڈیرا تھا, کہتے ہیں کہ یہ آدمی بہت برا آدمی ہے, شراب پیتا ہے, بدکار ہے, لوگوں کی زمینیں اس نے دبائی ہوئی ہیں. ایک گناہوں کی لسٹ بتائی کہ یہ سارے کے سارے گناہ اس کے اندر موجود ہیں. ان سب گناہوں کا تذکرہ کر کے اینڈ میں کیا فرمانے لگے؟ اینڈ میں کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا تو ہے لیکن ہے مومن. شرابی ہے مومن, بدکار ہے مومن, لوگوں کے حق مار لیتا ہے مومن, بد زبان ہے, گالیاں بکتا ہے مومن, جھوٹ بولتا ہے مومن, وعدہ خلافی کرتا ہے مومن. یہ مومن کی ڈیفینیشن. قرآن کا کہتا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا, آیا مومن اس طرح ہو سکتا ہے جس طرح فاسق ہو؟ جتنی فاسق کی نشانیاں قرآن نے بتائی ہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں وہ ایک بندے میں موجود ہیں؟ اس کے باوجود وہ بندہ کیا ہے؟ ہماری ڈیفینیشن کے مطابق وہ بندہ مومن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مذہب اہل بیت کے ساتھ منسوب کرتا ہے, اگرچہ احکام اہل بیت پر ذرہ برابر بھی عمل نہ کرتا ہوں. واضح کر پائے ہوں اپنی بات کو؟ قرآن کی ڈیفینیشن کے بالکل خلاف ہے. قرآن کی ڈیفینیشن میں اسے کہتے ہیں فاسق, اور قرآن کی آیت ہے یہ افمن کان مؤمنا, کیا وہ شخص کے جو مومن ہو کمن کان فاسقا, آیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ ہم کیا کہیں گے؟ جی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی, فاسق بھی ہے ایک ہی وقت میں اور مومن بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری مومن کی ڈیفینیشن ہم نے قرآن مجید سے نہیں لی, بلکہ بائی پاس کر کے قرآن مجید کو ہم نے یہ ڈیفینیشن حاصل کی. ایک سلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہودی کہتے ہیں فقط ہم جنت میں جائیں گے, عیسائی کہتے ہیں فقط ہم جنت میں جائیں گے. اے رسول ان سے کہیے کہ یہ تمہاری آرزوئیں ہیں, اپنی برہان لے کر آؤ, دلیل لے کر آؤ اپنی کتاب میں سے, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اور ہم اس آیت کو تھوڑی سی تحریف کرتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کے بعد کوئی آیت آنی ہو, کوئی کتاب آنی ہوتی, اس میں جب اللہ یہ عقیدہ بیان کرتا تو کیسے بیان کرتا؟ ہماری نگاہ میں یوں ہوتا, وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ, اور کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں جا سکتا, إِلَّا مَن كَانَ شِيعِيًا او سنیاً, اور پھر اس میں مزید تقسیم کریں, الا من کانا بریلویاً او من کانا دیوبندیاً او من کانا سلفیاً. ہر ایک شخص یہی کہے گا کہ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا مگر یہ کہ سلفی ہو, جنت میں نہیں جا سکتا مگر دیوبندی ہو, جنت میں نہیں جا سکتا مگر بریلوی ہو, جنت میں نہیں جا سکتا مگر ملنگ ہو, جنت میں نہیں جا سکتا مگر علماء پرست ہو, جنت میں نہیں جا سکتا مگر اسماعیلی ہو, مگر بورا ہو, مگر فلان ہو, فلان ہو, اور بے شمار جماعتیں ہم نے بنا لی ہیں. اور ہر جماعت سمجھتی ہے کہ باقی جہنمی اور عام جنتی. قرآن مجید اس عقیدے پر کراس لگاتا ہے, یہ عقیدہ نہیں ہے. قرآن مجید فقط صفات اور معیارات کا قائل ہے, اور وہ آگے انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں. کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ تل کا امانی یوم, یہ ان کی آرزوئیں ہیں کہ نام رکھنے سے جنت میں چلے جائیں گے. سورہ نساء آیت نمبر 123 اللہ فرماتا ہے لیس بامانیکم, اے امت مصطفیٰ نہ تمہاری آرزوئیں قیامت کے دن چلیں, لیس بامانیکم نہ تمہاری آرزوئیں قیامت کے دن ان کے مطابق فیصلہ ہوگا, ولا امانی یہ اہل کتاب اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق فیصلہ ہوگا. من یعمل سوءا یجزا بہ, جس نے بھی خرابی کی ہوئی اس کی سزا اس کو ملے گی, چاہے مسلمان ہے امت مصطفیٰ ہے تب بھی, چاہے کسی اور نبی کی امت ہے تب بھی, جس نے گناہ کیا اس گناہ کی سزا اس کو ملے گی. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور اللہ کے علاوہ نہ کسی کو اپنا سرپرست پائے گا اور نہ کسی کو اپنا مددگار پائے گا. ومن یعمل من الصالحات, اور جس نے اچھے اعمال کیے ہوئے, من ذکر او انثی, چاہے مرد ہوا چاہے عورت, وہو مؤمن, اور وہ مومن بھی ہوا. کون سا مومن؟ کہ جو قرآن مجید نے مومن کی صفات بیان کی ہیں. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, ایسے لوگ اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک کوشش کروں گا کہ اس بات کو میں بیان کر پاؤں, آخری بات ہے, اور ممکن ہے کہ یہ بعض دوستوں کے لیے اس کو ہضم کرنا تھوڑا سخت ہو, لیکن اس فرقہ واریت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور قرآن مجید کے اس علاج کو کہ جو اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے تو دوسرے فرقوں سے, حتیٰ دوسری امتوں سے, حتیٰ دوسرے انسانوں سے نفرت کی جو جڑ کاٹتا ہے وہ علاج قرآن مجید کی یہ آیات, ان آیات میں موجود ہیں. سورہ آل عمران کی یہ آیات ہیں, انشاءاللہ غور سے سنیں گے, اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ انشاءاللہ سوال بھی مجھ سے کر سکتے ہیں. لیسو سواء, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 اور 114 ہیں, اسے توجہ سے سنیں گے ذرا. لیسو سواء, اہل کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے ان یہ جو آیت پڑھ رہا ہوں اس سے اوپر کی آیات میں اہل کتاب کو کہا گیا کہ ان میں سے اکثر فاسق ہیں, اگر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا, اکثر ان میں سے فاسق ہیں. دوبارہ تکرار ہوئی یہاں پر کہ ان پر ان کی خرابیوں کی وجہ سے ذلت اور ناداری دے ماری گئی. یہ ساری سخت باتیں کرنے کے بعد قرآن مجید یہ الفاظ استعمال کرتا ہے, اور کاش کہ یہ الفاظ اگر مسلمانوں کو, چاہے شیعہ ہوں چاہے اہل سنت ہوں, اپنے تمام تر فرقوں سمیت جو بھی قرآن کو تسلیم کرتے ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں, اگر یہ چند آیات ان کا پیغام ہمیں سمجھ میں آ جائے تو یہ فرقہ واریت کی جڑ کاٹنے کا سبب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان آیات میں قرآن مجید کیا کہنا چاہتا ہے کہ اہل کتاب کہ جو مدینہ میں رہ رہے ہیں, دین اسلام آ چکا, یہ آیات کب نازل ہوئی ہیں؟ اللہ کے رسول مدینہ میں موجود ہیں, قرآن مجید نازل ہو رہا ہے, مسلمان بھی معاشرے میں موجود ہیں جو اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں, لیکن اہل کتاب بھی وہاں پر موجود ہیں. ان اہل کتاب کی خرابیوں کو, ان کی برائی کو بیان کرنے کے بعد قرآن مجید ان کے ایک اور گروہ کا تذکرہ کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ لیسو سواء, یہ اہل کتاب سارے ایک جیسے نہیں ہیں, سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں, یعنی یہ جو اوپر ہم نے صفات بیان کی ہیں یہ سب ہماری مراد نہیں ہیں. مراد وہی لوگ ہیں کہ جو گندے ہیں, جو خراب ہیں, جو تورات پر عمل نہیں کر رہے, جو اپنے دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں. لیکن ایک طبقہ وہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ کا دین ہے اس پر سختی سے کاربند ہے, ان کی تعریف کرتا ہے اگرچہ ابھی تک اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے. میں بار بار ریپیٹ کروں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات واضح ہو جائے, ابھی تک اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے. لیسوا سواء, یہ اہل کتاب برابر نہیں ہے, سب ایک جیسے نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ, ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے, یتلون آیات اللہ آناء اللیل, کہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی کتاب کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں, وہم یسجدون, اور اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں گرے رہتے ہیں, یؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, والیوم الآخر, قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, ویأمرون بالمعروف, امر بالمعروف کرتے ہیں, وینہون عن المنکر, نہیں عن المنکر کی صفت ان کے اندر موجود ہے, ویسارعون فی الخیرات, نیکیوں کی طرف ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر لپکتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں, وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور یہ اللہ کے صالح بندوں میں سے ہے. کون؟ اہل کتاب. ابھی اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے. اس نقطے کو فقط آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ جب آپ جائیے گا یہاں سے تو ان آیات کو حتماً پڑھیے گا, ان آیات میں حتماً غور کیجیے گا, اور پھر اپنے معاشرے کی, اپنے مسلمانوں کی ذرا حالت دیکھیے گا, ہم نے کیا حشر کیا. قرآن کا پیغام کہ جو اہل کتاب کے بھی اچھے لوگوں کے بارے میں اس بات کا اظہار کرتا ہے, اور پھر ذرا دیکھیے گا اپنے معیارات کو کہ ہم نے یہ معیارات کیا بنا لیے. کیا فرماتا ہے آگے؟ اولئک من الصالحین, یہ اگرچہ ابھی تک اللہ کے دین پر ایمان نہیں لائے, رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے, وجہ کیا ہے؟ وہ بھی آیات نے وجہ بیان کی ہے, ابھی وقت نہیں ہے, میں مختصر بیان کر دوں کہ ان پر ابھی حق واضح نہیں ہوا, لیکن اپنے دین پر پوری ایمانداری کے ساتھ عمل کر رہے ہیں. ہٹ دھرم نہیں ہے, تعصب والے نہیں ہیں کہ حق پتہ بھی چل جائے تعصب کی وجہ سے تسلیم نہ کریں. ابھی ان پہ بات واضح نہیں ہوئی, ابھی تک اپنے پچھلے دین پر ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ اگرچہ اے رسول آپ پر ایمان نہیں بھی لائے, یہ صالحین ہیں. کیوں؟ ان میں یہ صفات موجود ہیں. کون سی؟ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا, اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنا, امر بالمعروف کرنا, اللہ پر ایمان رکھنا, قیامت پر ایمان رکھنا, اور نیکیوں پر, نیکیاں انجام دینے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا, اچھائیاں کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا. توجہ فرمائے, قرآن کسے معیار سمجھتا ہے؟ ان چیزوں کو, امر بالمعروف کو. ہم کتنا امر بالمعروف کرتے ہیں اپنی زندگی میں, کتنے لوگوں کی ہم نے اصلاح کی اپنے معاشرے میں, یا ہم فقط اپنی جنت کے چکر میں کہ ہمیں جنت میں ملے باقی سارے جائے جہنم میں. ہم نے کتنوں کو امر بالمعروف کیا, ہم نے کتنوں کو نہی عن المنکر کیا. قرآن ان کی صفت بیان کرتا ہے. اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. پھر ذرا مزید توجہ فرمائیں گے. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ مسیحی, یہودی یا اہل سنت, یا آپ اہل سنت سے سوال کریں شیعہ, جو عمل کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, عبادات کرتے ہیں, قبول ہیں یا قبول نہیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا جواب دیں؟ مثلاً میں پوچھتا ہوں, سنیوں کے اعمال قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں یا قبول نہیں ہے؟ جی ہیں یا نہیں ہے؟ میری وجہ سے ہے نہ کہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے اس بات کو چھوڑ کر, اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے, دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کے رسول پر بھی, سرور کائنات پر بھی ابھی ایمان نہیں لائے, لیکن ان کا ایمان نہ لانا ہٹ دھرمی کی بنا پر نہیں ہے, ابھی حق ان پر واضح نہیں ہوا. اس بات پہ ذرا غور کریں, ابھی حق ان پر واضح نہیں ہوا. میں نے اور آپ نے کتنے سنیوں پر حق واضح کیا جا کر؟ میرے اور آپ میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے اہل سنت کو جا کے اپنا مکتب بتایا ہو, اتمام حجت کیا ہو, حق ان پہ واضح کیا ہو کہ ہمیں پتہ ہو کہ ان کے اعمال قبول نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اکثریت انسانوں کی، اکثریت اہل کتاب کی، اکثریت مسلمانوں کی وہ انہی آیات کے زمرے میں آتی ہے. اور یہ آیت کیا کہہ رہی ہے ان عیسائیوں کے بارے میں؟ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو اچھے اعمال یہ کر رہے ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، آل عمران کی آیت 101، آیت نمبر 113 سے لے کے 115 تک جا کے دیکھیے گا ترجمہ ان کا. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، یہ لوگ کہ جن کی صفات اوپر بیان کی، اہل کتاب ہیں، رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ابھی اپنے پچھلے دین پر ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، یہ جو بھی اچھا عمل کر رہے ہیں، فَلَنْ يُكْفَرُوا، ہرگز ان کے عمل کا انکار نہیں کیا جائے گا. ان کے اللہ اچھے اعمال کیا کرے گا؟ قبول کرے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ پرہیزگاروں کے بارے میں اچھی طرح باخبر ہے. اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے اگر ابھی تک ایمان نہیں لائے تو اس کی وجہ اٹھدرمی نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ابھی تک ذہنوں میں ان کے بات حق واضح نہیں ہوا، اسلام واضح نہیں ہوا. ورنہ جو پہلے ان کے پاس دین موجود تھا، حضرت موسیٰ والا، تورات والا، اس کے مطابق راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، امر بالمعروف بھی کرتے ہیں، نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت بھی لے کے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ صالحین ہیں، اور جو نیک عمل کر رہے ہیں خدا اپنی بارگاہ میں ہرگز اس کا انکار نہیں کرے گا. بالمتقین، اللہ متقین کے بارے میں اچھی طرح سے باخبر ہے. اب ذرا دیکھیے اہل کتاب کون ہے؟ جو اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتے ابھی تک، ایسا ہی ہے نا، ان کا عمل قرآن کی ان آیات کی روشنی میں قبول ہے. اگر آپ کو بات ہضم نہ ہو دوبارہ مجھ سے سوال کریں، سوچیں. میں عرض کرتا ہوں بالکل ایسے ہی، اگر تعصب کے بنا پہ دشمن رسول خدا ہو، خدا قبول نہیں کرے گا اس کا عمل. لیکن اگر مس انفارمیشن، ابھی بات اس پر واضح نہیں ہوئی، جی ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ بات کہ رسول اللہ کے بعد سب انسانوں پر دین واضح ہو گیا، اس بات پر، یہ بات تھوڑی سی غور طلب ہے، یہ بات تھوڑی سی غور طلب ہے. میں نے عرض کی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وقت ابھی کم ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور شہید مطہری اور اس کے علاوہ اور بھی وہ علماء کے جنہوں نے ذرا امت کے بارے میں سوچا ہے، قرآن کی ان آیات کی روشنی میں کیا کہتے ہیں کہ اکثریت انسانوں کی جس ماحول میں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ان پر حق واضح نہیں ہے. امت کا کام ہے کہ یہ حق ان تک پہنچائے، اور جو اپنے آپ کو سب سے سچا مذہب سمجھتا ہے ان پر زیادہ فرض ہے کہ اس مکتب کی جا کر تبلیغ کرے. یہ آیات میں نے آپ کو سنائی اسی لیے کہ آپ غور و فکر کریں کیا کہنا چاہ رہا ہے قرآن. مدینہ میں اللہ کے رسول موجود ہیں، یہ آیات کہاں اتری ہیں؟ ٹائم اوور. مدینہ میں اللہ کے رسول موجود ہیں، یہ آیات مدینہ میں اتری ہیں. سورہ آل عمران کہاں اتری ہے؟ کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ میں. مدینہ ہی میں یہ اہل کتاب موجود ہیں. انہی کے بارے میں خداوند عالم کیا فرما رہا ہے کہ جو یہ نیک کام کر رہے ہیں ان کا قبول کیا جائے گا. یہ قرآن کی ایسی آیت ہے کہ جس کا معنی بالکل شفاف ہے، واضح ہے. اگر میں نے عرض کی تھی کہ اگر ابھی ہم اس کو ہضم نہ کر پائیں تو جا کر قرآن مجید پڑھیں. ایک آپ سے سوال ہے، وہ افراد ایمانداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، کہ جن کو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے ان کے لیے یہ نئی نہیں ہے، وہ ہاتھ کھڑا کریں. جن کے لیے یہ آیت نئی نہیں ہے، پہلے بھی موجود ہے، انہوں نے یہ مطلب پڑھ چکے ہیں، یہ ترجمہ ان کے ذہن میں موجود ہے، یہ آیت اس کا پیغام ان کے ذہن میں موجود ہے، آشنا ہے ان کے لیے، اجنبی نہیں ہے، پہلی دفعہ نہیں سن رہے. جی خلاف قرآن ہے یہ بات، خلاف قرآن ہے یہ بات. آخرت میں اجر ملے گا, آخرت میں اجر ملے گا. انہی کے بارے میں سنیے, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سورہ بقرہ آیت نمبر 62, سورہ بقرہ آیت نمبر 62. ان الذین آمنوا, غور سے سنیے گا, وہ لوگ کہ جو ایمان لائے, مراد کون ہے؟ رسول اللہ پر ایمان لائے. میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. ان, یقیناً, اس میں کوئی شک نہیں, ان تاکید کے لیے آتا ہے, کسی معنی کی تاکید کے لیے عربی زبان میں. الذین آمنوا, وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں, یعنی آپ پر, رسول اللہ پر. والذین ہادوا, اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہیں. والنصارى, اور وہ لوگ کہ جو مسیحی ہیں. والسابعین, اور وہ لوگ کہ جو حضرت یحییٰ کی قوم ہیں. سابعین حضرت یحییٰ کی قوم ہیں. بہت سے قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے انہیں ستارہ پرست کہا ہے, جو کہ غلط ہے. بعض علماء نے لکھا ہے اور ستارہ پرست ہے, غلط ہے. یہ سابعین حضرت یحییٰ کی قوم ہے, اور ان کی آسمانی کتاب بھی ہے جس کا نام ہے کنزا ربا. وہ لوگ کہ جو حضرت یحییٰ کی قوم ہیں. من آمن باللہ, معیار دیکھیں, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. والیوم الآخر, اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے. وہ جو پچھلی آیات جو پڑھی اس میں بھی یہی تھا, ایمان رکھتا ہے. وعمل صالحا, اور اچھے اعمال کرتا ہے. فلہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے, دنیا کے لیے نہیں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا. قطعاً مراد دنیا نہیں ہے, مراد آخرت ہے. اس بات کو عرض کر رہا ہوں, اس بات کو سمجھیں کہ جس پر واضح ہو جائے بات, آپ اس کو جا کے سمجھائیں, اتمام حجت ہو جائے جس پر, جس تک بات پہنچ جائے, حق واضح ہو جائے, اور وہ نہ مانے, اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. لیکن جس پر بات واضح نہیں ہوئی اپنے ماحول کی وجہ سے, یا ہم نے اس تک صحیح پیغام نہیں پہنچایا, یا اس تک غلط پروپیگنڈے کے ذریعے دین اسلام کا غلط چہرہ پہنچا ہے, اور وہ اس کی وجہ سے نہیں کر رہا, لیکن اپنے اللہ کے الہی آئین کے مطابق نیک ہے, عبادت گزار ہے, اور ان معیارات پر کہ جو اللہ نے بیان کیے ہیں اس کتاب میں, اس کے مطابق چلتا ہے, نیکیاں کرتا ہے, جو شرائط جیسے قرآن نے بھی بیان کی, جو صفات اگر وہ ہیں, تو یہ قرآن مجید کا بالکل واضح اعلان ہے کہ جو ہٹ دھرم نہیں ہیں ان لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں, چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ اہل سنت ہوں. ہاں, جو متعصب ہے, جو ہٹ دھرم ہے, جس طرح آغا نے فرمایا دشمن اہل بیت, دشمن اہل بیت ہمارے اہل سنت بھائیوں میں سے اگر کوئی ہو دشمن اہل بیت, تو ان کے پاس جو ان کی معتبر ترین, جنہیں قرآن کے بعد وہ سب سے بہترین سمجھتے ہیں اور سچی ترین کتابیں سمجھتے ہیں, ان کے مطابق محبت اہل بیت رسول ان کے ایمان کا جز ہے, ان کے ایمان کا جز ہے. اور جو نہیں کرتا, رسول اللہ نے کہا ہے منافق اور مومن کی پہچان ہی اس سے ہوتی ہے. لیکن محبت کے درجات ہیں, وہ درجہ کہ جو ہم میں موجود ہے اور ہم ولایت اہل بیت کے قائل ہیں, وہ ان کو بتانے کی, سمجھانے کی, بات کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ اپنے درجے پر وہ محبت اہل بیت رکھتے ہیں اکثریت ان میں سے, سوائے اس خاص ناسبی ٹولے کے کہ جن کے بارے میں کوشش کر کے انہیں تنہا کرنا اور باقی اہل سنت سے جدا کرنا, اس کے لیے کوشش کرنا, اس کے لیے پلان کرنا, اور وہی قرآن مجید کے معیارات کو استعمال کرنا جو مشترک ہیں, وہ بہت ضروری ہے. لیکن ابھی تک جو میں نے بات کی اس کا معنی یہ ہے جو قرآن مجید بتاتا ہے. اور اگر آپ یہ پہلی بار بات سن رہے ہیں, یا یہ آیت آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ سنی ہے, تو پھر ذرا تصور کیجئے گا, پھر ذرا غور کیجئے گا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی عمر گزارنے کے بعد, اتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی اپنی زندگی میں, اتنے آپ نے اسکالرس کو سنا ہوگا, اتنا سب کچھ کرنے کے بعد قرآن کی یہ آیت آپ کو نہیں لگ رہی ہو, اس بات پر زیادہ غور کریں بنسبت اس بات کے کہ اہل کتاب کے اعمال کیوں قبول ہوں. جی جی جی, وہ قرآن نے کہا ہوا ہے وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا, ہر ایک انسان کے لیے جو کچھ وہ عمل کر رہا ہے اس کے مطابق اس کے درجات ہوں گے. آئمہ کی روایات بھی موجود ہیں, آئمہ کی روایات اصول کافی میں سے, اگر پھر موقع ملا آپ کی خدمت میں. جی ٹھیک ہے, سوالات کے جواب شروع کرتے ہیں. آئمہ کے روایات میں موجود ہے کہ ایمان کے درجات ہیں, اور بالخصوص انہوں نے ائمہ نے وہ لوگ کہ جو ولایت اہل بیت کے قائل نہیں تھے. آپ اصول کافی اٹھائیے, کتاب الکفر والایمان, اس کے اندر باب ہے باب و درجات الایمان, ایمان کے درجات. اس کے اندر باقاعدہ سے امام نے فرمایا اپنے ایک ایسے غلام کو جو کہہ رہا تھا کہ یہ آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن جیسے ہم آپ کو مانتے ہیں آپ کو نہیں مانتے, لہٰذا میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ ان کی ہمارے بارے میں ان کا علم کم ہے, تمہارا علم ہمارے بارے میں زیادہ ہے, اس کی بنا پر تم ان سے برات کر رہے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس فارمولے کے مطابق مجھے بھی یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کو تم سے برات کرنی چاہیے, اس لیے کہ میرا علم تمہارے سے زیادہ ہے, میری معرفت تم سے زیادہ ہے. ان کی جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ اعلان بیزاری نہ کرو, بلکہ ان کے اس درجہ ایمان کو ان کی معرفت کو بڑھانے کی کوشش کرو. امام نے یہ طریقہ بتایا, ہم میں سے کتنوں کو یہ ائمہ کا بتایا ہوا معیار معلوم ہے. ہم کو تو فقط یعنی ہم نہیں فقط, آپ جس بھی فرقے میں جائیں یہی مشکل ہے, دوسرے کو اسی نگاہ سے دیکھنا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کا. پہلا سوال کیا کہ آپ کا سپہ صحابہ پاکستان یا اہل سنت والجماعت جو انہوں نے نام رکھا ہے کے بارے میں کیا خیال ہے, اور یہ فرما رہے ہیں کہ میرا تعلق ایسے گھرانے سے ہے جس میں شیعہ بھی ہیں اور اہل سنت بھی موجود ہیں. میں نے عرض کی کہ یہ جو نفرت اور فرقہ واریت ہے یہ قرآن مجید جو باتیں میں نے بیان کی ہیں اس سے اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے, چونکہ ظاہر بات ہے آیات بہت زیادہ تھی اور وقت میرے پاس کم تھا, میں پوری وضاحت کے ساتھ لے کے آگے بڑھ بھی نہیں سکا. ایک آیت اس سوال کے جواب کے لیے, سپہ صحابہ کے جواب کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں. واقعہ مباہلہ, اوروں کو پتہ ہو نہ ہو ہم کو پتہ ہے واقعہ مباہلہ کا. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. معلوم ہے نا اس کا؟ اس سے اگلی تین آیتوں کا اگر کسی دوست کو پتہ ہے تو مجھے بتا دے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھی اہل کتاب تھے, رسول اللہ سے مناظرہ کیا, توجہ فرمائیے گا, رسول اللہ سے مناظرہ کیا, رسول اللہ جو قرآن نے دلیل دی حضرت عیسیٰ کے بارے میں اسے قبول نہیں کیا, آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ مبالا کیا جائے, مبالا کرنے سے بھی انکار کر دیا لیکن اسلام بھی قبول نہیں کیا, اسلام قبول نہیں کیا. ان کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ دیکھیے رسول اللہ کی عدلہ, رسول اللہ کے ساتھ بات چیت کی ہے, اللہ کے رسول کے ساتھ بات چیت کی ہے, تسلیم نہیں ہوئے, قبول اسلام نہیں کیا. قرآن مجید کی یہ باتیں ان کو قرآن مجید سے باہر نکال کر معاشرے میں بتانے کی ضرورت ہے, لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے. جو میں عرض کر رہا ہوں کیا فرمایا قرآن نے, سپہ صحابہ کا سب سے بڑا یہ جواب ہے, ہر متعصب کا جو ایک دوسرے کا دشمن ہے اس کا یہ جواب ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو خلاف قرآن کر رہے ہو. کیوں؟ اللہ کے رسول سے مباحثہ کرنے کے بعد بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اللہ جانتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے رسول کو یہ حکم کیوں دے رہا ہے. کیا فرمایا؟ قل یا اہل الکتاب, اے رسول ان اہل کتاب سے کہو, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اس بات کی طرف آؤ, اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے, اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, تم نے مجھے نہیں ابھی تسلیم کیا لیکن اللہ کی توحید یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے, مشترک ہے, آؤ اس پر اکٹھے ہو جاؤ. اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں, ولا نشرک بہ شیئاً, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں, ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم اپنے ارباب اپنے رب نہ بنائیں. اس توحید خدا پر آؤ اکٹھے ہو جائیں. رسالت کا تذکرہ بھی اس آیت میں نہیں کیا. کن کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جو مبالا کر کے جا رہے ہیں, کہ ان سے کہو کہ ابھی بھی دین اسلام اللہ کے آئین میں گنجائش ہے کہ اگر ایک آیت ایک بات بھی ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے تو آؤ اسی کی بنا پر عبادت کرتے ہیں. بتائیے مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان کتنی چیزیں مشترک ہیں, رسول اللہ مشترک ہیں یا نہیں ہیں؟ قیامت کے دن جب ہمارے سامنے یہ آیت اگر اللہ پیش کرے قرآن کی اس فرقوں میں بیٹھی امت کے سامنے کہ قرآن کی پالیسی یہ تھی کہ مشترکات کو فالو کرو, مشترکات کو ڈسکس کرو اپنے اجتماعات میں, اپنی مجالس میں, کون سے فرقے کی محافل تھی جس میں مشترکات کی بات ہوتی تھی, جس میں کامن چیزیں بتائی جاتی تھی. کیا بتاتے تھے تم؟ فقط وہ باتیں کہ جن میں اختلافات ہیں, فقط وہ باتیں کہ جن کی بنا پر دوریاں ہوں. کوئی نہیں بتاتا تھا. میں آپ کو عرض کروں, ہم کام کر رہے تھے شیعہ احادیث اور اہل سنت احادیث پر, کام جاری ہے. بخاری کو شروع کیا سٹارٹ سے, تقریباً اس کی 50 حدیثیں شروع کی, اس پہ کام کیا. آپ کو تعجب ہوگا, بخاری کی شروع کی 50 حدیثوں میں سے 40 سے زیادہ, مجھے بھی ایگزیکٹ فگر یاد نہیں, کافی دن ہو گئے, 43 یا 44 حدیثیں بخاری کی, صرف سٹارٹ کی 50, 44 حدیثیں یا 43 حدیثیں ہماری شیعہ کتب میں ہمارے آئمہ سے موجود ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کامن چیزیں کتنی زیادہ ہیں, لیکن ان کامن چیزوں کا نہ کوئی بتاتا ہے کہ یہ چیزیں کامن ہیں, فقط کن چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے, اختلافی چیزوں کا. اور قرآن مجید کیا چاہتا ہے کہ مشترکات پر اکٹھے ہو جاؤ. ان لوگوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ جو رسول اللہ کو ابھی جنہوں نے نہیں مانا. یہ بات بھاری ہے, میں سمجھ رہا ہوں, میں جانتا ہوں یہ بات بھاری ہے, لیکن یہی بات حق بھی ہے. جائیے قرآن پڑھیے, اگر اس کے علاوہ کوئی اور معنی نکلتا ہو اس کا تو ذرا مجھے نکال کے دکھائیے. جو مبالا کر کے جا رہے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ توحید ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے, توحید پہ اکٹھے ہو جاؤ. سپہ صحابہ کے پاس اس آیت کا کوئی جواب نہیں ہے, کسی دنیا کے آدمی کے پاس, چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو, اس آیت کا اس کے پاس کوئی جواب موجود نہیں ہے کہ کیوں آج امت مشترکات کے لیے کوشش نہیں کرتی اور صرف اختلافی باتوں پر زور لگاتے ہیں, جس کی وجہ سے دوریاں بڑھتی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف نفرت بڑھتی ہے, باقی سارے جہنمی اور فقط ہمارا فرقہ جنتی ہے. خلاف قرآن ہے, خلاف تعلیمات قرآن ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں, اور جو آپ سوال کریں ان کے جوابات کے لیے بھی حاضر ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اب مجھے تیز تیز جواب دینے پڑیں گے. محرم میں ہر مجلس میں سنتے ہیں کہ آزادار جنت میں جائے گا, اس بارے میں آپ کہیں گے قرآن میں آزاداری کا نہیں لکھا تو پھر ہم کیسے مان لیں؟ آغا, قرآن مجید میں واقعہ کربلا بھی نہیں ہے. آزاداری ایک تحریک ہے اصل اسلام کو محفوظ رکھنے کی اور زندہ رکھنے کی. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس چیز کو ابھی فالو کریں یا اس کو فقط ایک رسم بنا لیں, یہ الگ چیز ہے. آزاداری حقیقت اسلام کو بچانے کی ضامن ہے. وقت کم ہے, اس کی وضاحت کا ٹائم نہیں میرے پاس ابھی. یہ یاد رکھیے کہ جو ہے نا آزادار جنت میں جائے گا, آزادار اگر آتا ہے مولا کے غم میں جو غمگین ہوتا ہے, ایک سمپل سا سینس رکھنے والا بھی مولا کے غم میں غمگین ہوگا تو ضرور سوچے گا مولا پر یہ ظلم کیوں ہوا, آرام سے گھر میں بیٹھے رہتے کیوں نکلے, کیا چیز پریشان کر رہی تھی, کیا چیز خطرے میں تھی. جو بھی یہ سوچے گا حتماً اس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرے گا. اور یہ آزاداری میں جانا, اس کو زندہ رکھنا, اس کو منانا, اس کے لیے کوشش کرنا اس کی جنت میں جانے کا موجب بنے گا, یہ اس کی کامل شکل ہے. ہاں, اگر کوئی یہ کہے کہ میں وہاں چلا جاؤں اور اس کے بعد اللہ کے بتائے ہوئے تمام احکام کو پامال کر دوں, یہ منافقت ہے, یہ فسق ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں قرآن کی نگاہ اور ہوگی. میں نے کہا کہ معیارات قرآن والے ہیں. یہ آزاداری, یہ مولا کی اس دنیا میں شفاعت ہے اللہ کے دین کی طرف توجہ کرانے کی. آپ جانتے ہیں نا, جیسے رمضان کا مہینہ ایک بہانہ بنتا ہے کہ بہت سے لوگ جن کا پورے سال دین سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا, وہ دوڑ پڑتے ہیں کہ چلو جی روزہ رکھ لیں, چلو جی افطاری ہو رہی ہے, چلو جی مسجد جا رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, 21 رمضان المبارک کی شب 1994 میں, اس سے پہلے میرا دین اسلام کے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی تعلق نہیں تھا, سوائے اس کے کہ میں ایک مسلمان اور شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا تھا, ذرہ برابر بھی تعلق نہیں تھا. لیکن میں اس, کسی نے دعوت دی, ہم اس رات کو 21 کی شب کو فلم دیکھنے جا رہے تھے سینما میں. اتنا تعلق بھی نہیں تھا دین سے, پتہ بھی نہیں تھا کہ آج کی شب مولا کی شہادت ہے. لیکن کسی جگہ پہ گئے, ایک افطاری تھی, چلے گئے وہاں پر, ایک شخص نے دعوت دی کہ آپ مسجد میں آ جائیں. اس مسجد میں جانے کے بعد پھر قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا ارادہ بنا, اور قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے نتیجے میں جیسے آگا بیان کر رہے تھے, امریکہ میں داخلہ ہو چکا تھا, چلے جانا تھا, میں نے اے لیولس کا امتحان دینا تھا, بس قریب تھا, لیکن اللہ نے توفیق دی, اسی قرآن کے نتیجے میں ادھر نہیں گیا, قوم میں جانے کی خدا نے توفیق دی 1995 میں. اسی طرح عزاداری, جیسے رمضان ایک بہانہ ہے عزاداری, اب دیکھتے ہیں جو بالکل بے دین افراد ہیں وہ بھی آ کر مولا کی عزاداری میں شرکت کرتے ہیں. اب یہ بتانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جوڑیں شریعت کے ساتھ, امام کے ہدف کے ساتھ اس عزاداری کو جوڑ کر بیان کریں, تاکہ کوئی بیچارہ غلط فہمی میں نہ سمجھتا رہے کہ میں شریعت کو پامال کرتا رہوں, وہی شریعت کو جس کو زندہ کرنے امام نکلے تھے اس کو پامال کرتا رہوں, وہ ساری خرابیاں کرتا رہوں, تب بھی فقط یہ ایک گھنٹہ یہاں گزارنے کی وجہ سے میں بخشا جاؤں گا. یہ قرآن اس کی تائید نہیں کرتا. عزاداری جڑی ہوئی ہے قرآن سے, امام حسین کی تحریک جڑی ہوئی ہے قرآن سے, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. پھر عرض کر رہا ہوں, کربلا اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں, قرآن اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. حدیث ثقلین جو شیعوں میں بھی موجود ہے اور اہل سنت کی بھی معتبر ترین کتب میں موجود ہے, اس کا مفہوم یہی ہے. اس میں اللہ کے رسول نے یہی فرمایا ہے کہ انہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض, جب تک حوض کوثر پر اللہ مجھے لوٹا نہ دے میرا قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا. نہ امام حسین قرآن سے جدا ہے, نہ قرآن مجید امام حسین سے کوئی جدائی کا اس کی تصور کیا جا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ان سوالات کا جواب شاید آپ سب کے سامنے نہ دے سکے, ایک بار پھر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ان سوالات کا جواب شاید آپ سب کے سامنے نہ دے پائیں, لیکن میں پھر بھی پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ کچھ واضح نہیں, کہ کچھ واضح نہیں. میں نے یہ کہا کہ کچھ بھی واضح نہیں. اگر سوال پوچھنے والے ذرا وضاحت کر دیں اس کی. آپ نے کہا کہ کچھ واضح نہیں اور ہمارے پاس کوئی معجزہ نہیں, تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ صحیح ہیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم شیعہ اور ہمارے عقائد غلط ہوں؟ بنیادی عقائد ہر انسان قرآن مجید سے لے گا. پہلا سٹیپ دین اسلام کو سمجھنے کا قرآن مجید ہے. اور ابھی میں نے یہ سارا وقت نہیں ہے, اس کے لیے ایک سیریز چاہیے بیٹھنے کی, بات کرنے کی, جو تشیع کے عقائد ہیں, اہل سنت کی روایات ڈسکس ہوں, شیعہ روایات ڈسکس ہوں, سادگی کے ساتھ, سادگی کے ساتھ اور بغیر تعصب کے ساتھ ڈسکس ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آگاہ فرما رہے تھے کہ میرا ایم فل یا پی ایچ ڈی, وہ اسی وجہ سے, چونکہ شروع سے دلچسپی اسی طرف تھی اور یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ لڑائی اور اس قسم کی باتیں, تو وہ اسپیشلائزیشن بھی جو ہے وہ فرقوں میں ہی کی, اور موقع ملا اہل سنت کی کتب پڑھنے کا بھی اور اپنی کتب, ظاہر بات ہے وہ تو حتماً پڑھنی تھی. اس کے نتیجے میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ اگر نیوٹرل ہو کے یہ کتب پڑھی جائیں, مکتب اہل بیت بہت بھاری ہے, بہت معقول ہے, یعنی عقل سے فطرت سے قریب ترین ہے. اگر دونوں کو ہم کمپیئر بھی کریں تو اسی نتیجے پر ہم جا کر پہنچتے ہیں, لیکن اس کا ابھی وقت نہیں ہے. ہم تو معجزہ دکھا بھی نہیں سکتے. معجزہ دکھانا فقط نبی کا کام ہے, ٹھیک ہے نا؟ کہہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی معجزہ بھی نہیں ہے. یہی قرآن مجید معجزہ ہے, اور تعلیمات محمد و آل محمد جو ہم نہیں پڑھتے, اصول کافی, کتاب الکفر والایمان جو ہم نے نہیں پڑھی, نہج البلاغہ جو ہم میں سے اکثریت نے نہیں پڑھی, صحیفہ کاملہ جس پہ غور و فکر ہم سے اکثریت نے نہیں کیا, وہی معجزہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. اور موسمین کا فرمان ہے کہ اگر تم فقط ہمارا کلام اچھے انداز میں لوگوں کو بتا ہی دو تو لوگ خود بخود ہماری بات کو مان لیں گے اور تسلیم کر لیں گے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ تکلیف بھی نہ اٹھائیں, یہ محنت بھی نہ کریں, اور پھر باقی سارے جہنمی اور ہم فقط جنتی ہیں. ہم زحمت اٹھانا نہیں چاہتے, اپنے مکتب کی خود تبلیغ نہیں کرنا چاہتے. اس کام کو ہم نے ترک کر دیا, اس کام کو ہم نے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے نا؟ یہ وجہ ہے. فرقے کی تعریف کیا ہے؟ کیا نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر بننے والی شیعہ تنظیمیں بھی فرقے ہیں؟ فرقے کی بنیاد یہ ہے کہ جو اللہ نے معیارات اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں ان کو پس منظر میں لے جائے اور کہے کہ جو شیعہ ہے, چاہے وہ, جیسے میں عرض کر رہا تھا اس نے ڈیفینیشن بیان کی, جتنا فاسق و فاجر ہے وہ اچھا ہے, اور وہ سنی ہے جتنا نمازی ہے, جتنا نیک ہے, جتنا اچھا ہے, جتنا سچا ہے, یہ اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہے, اور ہمارا جتنا گندا ہے, جتنا خراب ہے, وہ جنت میں جائے گا. یہ فرقہ ہے. جو قرآن کریم کے معیارات کو پس منظر میں لے جائے, جو بتائیں, بہت بڑا جرم ہے قرآن کے معیارات کو بالکل اس کو کراس لائن کر دینا, کراس کر دینا اس کے اوپر, اور یہ کہنا کہ چونکہ اس پر سٹیمپ لگا ہوا ہے اور وہ شریعت کو پامال کر رہا ہو, ہم کہیں یہ اچھا ہے. ان آیات کو میں جو بیان کیے اس کا یہ پیغام ہے, یہ ملتا ہے اس سے. رسول اللہ کی خدمت میں کچھ لوگ آئے, انہوں نے رسول اللہ نے بیان کر رہے تھے اپنے صحابہ کے سامنے, فرمایا کہ جنت کی خوشبو ہزاروں میل سے آ جاتی ہے, لیکن جس شخص کے دل میں تعصب ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. تو ایک صحابی نے سوال کیا, یا رسول اللہ تعصب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی قوم کے گندوں کو دوسری قوم کے اچھے لوگوں سے بہتر سمجھنا, یہ تعصب ہے. اور یہ معیار سنت رسول کا بھی ہے, سنت معصومین کا بھی ہے, سیرت معصومین کا, اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید کا اپنا بتایا ہوا معیار یہی. رسول اللہ کے صحابہ نے بھی, اگر قرآن مجید کو آپ جا کے پڑھیں, اگر رسول اللہ کے صحابہ نے بھی غلط کام کیا ہے, اللہ نے فرمایا انہم رجسن, یہ جو تیری بات نہیں مان رہے اگرچہ کلمہ پڑھ چکے ہیں تیرا, یہ رجس ہیں, یہ قسمیں اٹھاتے ہیں تیرے ساتھ, یہ تیرے ساتھ نہیں ہے. اور ادھر سے جو ابھی اللہ کے رسول کو جنہوں نے نہیں مانا, کلمہ نہیں پڑھا, ان کو اللہ کہہ رہے اولائک من الصالحین, جا کر اس بات پر ذرا غور کیجیے گا, یہ بات سمجھ میں آ جائے. تو یہ تعصب سارے, یہ جو فرقوں کی دیواریں ہیں, یہ ایک ریت کی دیوار سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے. رہ جائے گا معیار, قرآن کا معیار رہ جائے گا, وہ معیارات کے جو اللہ کے رسول اور اہل بیت نے بیان کیے. اور یہ جو دکانیں بنی ہوئی ہیں, یہ ساری کی ساری دکانیں یکسر ختم ہو جائیں گی. پھر عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے معیارات وہ یہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھتے, قرآن مجید کو نہیں دیکھتے, اور قرآن کا اعلان یہ ہے کہ اگر قرآن میں غور و فکر تم نہیں کرتے تو تمہارے دلوں پر پھفل ہے, تمہارے دلوں پر تالے لگے ہیں کہ تم ہماری کتاب کے اندر غور و فکر نہیں کرتے, تم نے ہماری کتاب کو نہیں پڑھا. فرقے کی یہ تعریف ہے. جو بھی قرآن کے معیار سے ہٹ کر معیارات کا قائل ہو جائے جنت کی اور دوزخ کے, وہ فرقہ ہے. اگر ہم جا کے کسی سنی سے اپنے مذہب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ قرآن یا حدیث جو دونوں فرقوں میں موجود ہیں اس کا ریفرنس مانگے گا. کیا قرآن میں کوئی آیت یا کوئی حدیث ہے جس سے یہ واضح ہو سکے کہ مذہب تشیع کی حقانیت موجود ہے؟ یہ ایک پورا لمبا چڑا موضوع ہے کہ جس میں آیات, اور وہ آیات بھی بالکل موجود ہیں بغیر کسی تعصب کے, بغیر ادھر ادھر قرآن کے معنی میں. بہت سی جگہوں پر ہم شیعہ بھی اہل سنت بھی قرآن کی بعض آیات کو زور لگاتے ہیں اپنی طرف گرانے کا, ٹھیک ہے, وہ کیے بغیر بھی بہت سی آیات اور بہت سی چیزیں خود ہمارے اہل سنت دوستوں کی کتب میں ایسی موجود ہیں کہ جو مکتب اہل بیت کی حقانیت پر گواہ ہیں اور شاہد ہیں, کہ بیان کرنے کا ابھی وقت موجود نہیں. جو مختصر سوال ہیں فقط ان کے میں جواب دے پاؤں گا. آپ نے کہا کہ فرقہ واریت سے اس وقت تک نجات نہیں پا سکتے جب تک قرآن سے وابستہ نہ ہو جائیں, لیکن پاکستان میں فرقہ واریت تو ہے ہی نہیں, پاکستان میں تو ایک ہی گروہ ہے جو شیعہ اور سنی دونوں کو مار رہے ہیں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ جو لوگ ہیں سازش کرنے والے, چاہے وہ امریکہ ہو, استعمار ہو, چاہے وہ آپ سعودی عرب کو لے لیں, وہ ان کے مقاصد سیاسی ہیں, ان کے مقاصد اور ہیں, لیکن اس کے لیے استعمال انہی مسائل کو کرتے ہیں. سنی کو شیعہ کے خلاف کرنے کے لیے استعمال کس کو کرتے ہیں؟ مذہب کو. مثلا صحابہ کے ایشو کو استعمال کرتے ہیں تاکہ کوئی سنیوں کے دل میں شیعوں کی ہمدردی پیدا نہ ہو, اور اسی طرح محبت اہل بیت, ولایت اہل بیت, اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ان کی محبت شیعوں کے دل میں پیدا نہ ہونے پائے, حالانکہ اہل بیت نے ایسا نہیں چاہا اور ایسا نہیں فرمایا, باقاعدہ حکم دیا ہے کہ ان کی محافل میں جاؤ, ان کے ساتھ نمازیں پڑھو. روایات موجود ہیں, لیکن ان روایات کا تذکرہ ہماری محافل میں کوئی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کرے بھی تو اس کو کوئی لفٹ دوسری دفعہ پھر لوگ نہیں کرواتے, کیونکہ اس قسم کے معیارات سے جنت میں جانا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے سچ بولنا پڑتا ہے, اس کے لیے زحمت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں. لیکن جو راستہ ویسے فرقہ واریت کی فضا میں بتایا جاتا ہے, وہ ہر فرقے کے لیے بہت آسان ہے کہ فقط تم پر یہ سٹیمپ لگی ہو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. عرض کیا کہ جو شیعہ سنی دونوں کو مار رہے ہیں ان کے مقاصد اور ہیں, اور یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے, یہ مسئلہ بنو امیہ کے وقت سے ہے کہ اپنے مقاصد کے لیے اور اہل بیت سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے خاص طریقوں کو استعمال کرنا. قرآن مجید کو پڑھنا, سننا, دیکھنا ثواب کا حامل ہے. کیا اس سے مراد عربی ہے؟ ہم عربی میں قرآن کو پڑھتے ہیں, عربی میں تو قرآن کو پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر, لیکن ہم بحثیت قوم قرآن کی طرف زوال کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ زوال کی طرف اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو فقط حصول ثواب کا ذریعہ بنا لیے. معیارات, افکار, عقائد وہ ہم قرآن مجید سے نہیں لیتے. بنیادیں ہماری جو عمارت بنی ہے تصورات کی, افکار کی, اس کی بنیاد قرآن مجید نہیں ہے. اس لیے ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں. اور قیامت کے دن قرآن کی آیت ہے کہ جب اللہ اس زوال کے بارے میں, جب اللہ کی عدالت میں سوال ہوگا, تو اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ اس امت کے زوال کا سبب یہ تھا کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, میری اس قوم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا تھا, قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. سب کسی نے بھی قرآن کو نہیں چھوڑا. ہماری مساجد میں قرآن موجود, ہمارے گھروں میں قرآن موجود, ہمارے رزق کی برکت کے لیے قرآن موجود, جہیز میں دینے کے لیے قرآن موجود, ویسے چومنے کے لیے قرآن موجود, کسی کام پر جاتے ہوئے نیچے سے گزرنے کے لیے قرآن موجود, لیکن ہدایت کے لیے قرآن غیر موجود, غیر حاضر. سب کچھ کرتے ہیں قرآن کے ذریعے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, فقط وہ کام نہیں کرتے جس کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا, اور وہ تھا انسانوں کی ہدایت. وہ نہیں کرتے, باقی سارے کام کرتے ہیں. کیا ایک عام انسان قرآن سے ہدایت لے سکتا ہے؟ درحالی کہ وہ ان علوم سے واقف نہ ہو جن سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے. قرآن مجید نے اس زمانے کے عرب بدوؤں کے ہوتے ہوئے کیا کہا تھا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ, کہ ہم نے قرآن مجید کو, اس قرآن کو سمجھنے کے لیے, نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا, تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ اور اس سے مراد بڑے بڑے علماء نہیں تھے بلکہ عام افراد تھے. قرآن عام افراد کو, ہر جو گہرائی میں جائے گا اس کو اور ابواب کھلیں گے اس کے لیے, لیکن قرآن مجید سے اللہ کے پیغام کو سمجھنا یہ ایک سادہ سے آدمی کے لیے بھی بڑا آسان ہے اور بڑا یعنی ممکن ہے اس کے لیے. اور جب آپ قرآن کو پڑھیں گے, حاشیے واشی اور باقی چیزیں چھوڑ کر, ادھر ہر فرقے کی ظاہر بات اپنی باتیں ہوتی ہیں, اگر متن قرآن کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے نظر آئے گا, پوری انسانیت کے لیے, نہ کہ ایک خاص فرقے اور اس میں سے بھی ایک خاص فرقے اور اس میں سے بھی ایک خاص چند افراد کے گروہ کے لیے کہ جو ہم نے بنا لیے. وہ علوم جو ان کا پڑھنا مزید گہرائی اور تخصص اس کا باعث ہے, لیکن قرآن مجید کا سادہ جو پیغام ہے انسانیت کے لیے, اس کے لیے ان علوم کی ضرورت نہیں ہے. میں خود آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جب میں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا تھا, اس سورے, اس پورے یعنی قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے, میرا عرض کر رہا ہوں, ذرہ برابر بھی دین اسلام سے اور اپنے مکتب سے کوئی تعلق نہیں تھا عملی زندگی میں, اسی ماحول کا تھا میں, لیکن قرآن مجید کو پڑھا اور پورا پڑھنے کے درمیان بھی کسی عالم سے کوئی رہنمائی نہیں لی, پھر بھی قرآن میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے وہ جو امریکہ کی اٹریکشن تھی اس کو ذہن سے نکال کر اتنی طاقت تھی کہ گم جانے پر اور دینی طالب علم بننے پر مجبور کر دیا تھا. اتنی طاقت اللہ کی قرآن, اللہ کی کتاب میں موجود ہے, اور ہماری نظر میں اتنی طاقت اور کسی چیز میں نہیں ہے انسان کو بدلنے کی جتنی اللہ کی کتاب میں موجود ہے. قرآن کی بیان کردہ تعریف مومن کے مطابق, تو کوئی کافر بھی مومن ہو سکتا ہے جو سچ بولے, امانت دار ہو. مومن کی پہلی نشانی اللہ بیان کرتا ہے, من آمن باللہ, ٹھیک ہے نا, شرائط ہے, اللہ پر ایمان رکھتا ہو, قیامت پر ایمان رکھتا ہو, یہ پہلی سیڑھی ہے ایمان کی, نہ کہ جو فقط سچ بولتا ہو وہ مومن ہے. اور وہ جو ایک دوست نے کہا تھا کہ ان کو جزا فقط دنیا میں ملے گی, جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, اللہ پر قیامت پر ایمان نہیں ہے, بالکل آسمانی ادیان والے نہیں ہیں, ان کے اچھے اعمال کی جزا انہیں دنیا میں ملے گی اگر آخر تک وہ اللہ پر ایمان نہ لائے, ورنہ ان کے اچھے اعمال اکثر خود موجب بنتے ہیں کہ جب بھی انہیں اچھائی کی بات پتہ چلے تو اس کی طرف کھینچتے ہیں, اس کی طرف جاتے ہیں, اور یہ صفت سبب بن جاتی ہے کہ آخر کار وہ اللہ کے دین میں داخل ہو جائے. ہٹ دھرم اللہ کے دین سے دور رہتے ہیں, ہدایت سے دور رہتے ہیں, وہ فقط اپنی بات سے چپکے رہتے ہیں. اگلا سوال, آج ہم فرقہ واریت کے عذاب میں مبتلا ہیں, نقطۂ اتحاد کیا بنائیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات عرض ہو چکی, نقطۂ اتحاد ایک نہیں ہے, نقطۂ اتحاد بہت سے ہیں, فقط کام کرنے کی ضرورت ہے. خود محبت اہل بیت یہ بہت بڑا نقطۂ اتحاد ہے, سوائے ایک اس ناسبی گروہ کے لیے کہ جو اہل سنت کی اپنی کتب میں, جو بخاری شریف, مسلم شریف, صحاح ستہ, ان کے مطابق بھی جو مردود ہے ناسبی ٹولہ, اس خاص ٹولے کے علاوہ کہ وہ ویسے ہی مردود ہے, باقی ساری اہل سنت کے لیے محبت اہل بیت بھی ایک وجہ اتحاد ہے. اسی لیے رہبر معظم انقلاب نے کیا فرمایا کہ یہ دور حدیث ثقلین کا دور ہے, حدیث ثقلین کا پیغام سمجھیں اور امت کو سمجھائیں, اور امت کو ان دو پر, قرآن اور اہل بیت پر اکٹھا کریں جتنا بھی وہ آ جائیں اپنی سمجھ کے اور اپنے فہم کے مطابق. لیکن ہم اسی محبت اہل بیت کی وجہ سے دوسروں سے نفرت کرتے ہیں, اس بات پر بھی ذرا غور کریں. محبت اہل بیت دوسروں کو ادھر لانے کا طریقہ ہے, نہ کہ دوسروں سے نفرت کرنے کا اور دوسروں کو جہنم میں پہنچانے کا اور جہنم کا حقدار سمجھنے کا. سوال تمام ہو چکے ہیں جی؟ نہیں, یہ دوبارہ وہی آ گیا ہے سپہ صاحب اور اس کے بعد. ٹھیک ہے, ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم قرآن مجید جو اس کی آخری کتاب ہے اور جو ثقلین میں سے پہلا ثقل ہے, خدا بند عالم قرآن مجید کو ہمارے ذہنوں میں, ہمارے قلوب میں, ہمارے رگ و پے میں ہمیں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت نے, اللہ کے رسول نے اپنے فرامین کو پرکھنے کا معیار بھی قرآن بتایا. خداوند عالم اس معیار کو ہمیں اپنے لیے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو دین کو سمجھنے کا, جو اسلام کو سمجھنے کا, اسلام کی آفاقیت کو سمجھنے کا جو طریقہ معصومین نے ہم سے بیان کیا ہے, قرآن نے ہم سے بیان کیا ہے, خداوند عالم اس طریقے کو, اس روش کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ ہم سب کو اپنے دین کی, اپنے مکتب کی جو صحیح شکل ہے وہ قرآن مجید کی آیات کے آئینے میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دیکھنے اور سمجھنے کے بعد دوسروں کو اس مکتب کی طرف, اس دین کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ایک دن تیرے دین کا پرچم اس دنیا پہ سر بلند ہو, اور امت کی قرآن مجید کے اس رجوع کے صدقے میں ہمیں امام زمان کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل